بسم اللہ شارع الاحکام ما حمده ابدو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدہ علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. محترم حاضرین مجلس, اس وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اسی کی مہربانی سے, اسی کے فضل و کرم سے اور سراسر اسی کے فضل سے ایک ایسی نشست میں شریک ہیں جو کہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے. مجھے اس اعتبار سے ایک اعزاز دیا گیا کہ میں اس وقت یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے قرآن حکیم کی اختتامی دو سورتوں کا درس بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حقیقتاً یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ سعادت کا اور زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے جو از اول اس حلقہ درس میں شریک رہے اور تا آخر اس میں شرکت کرتے رہے ہیں. وہ افراد جو اس میں جتنی شرکت کرتے رہے ان کے لیے اتنا ہی یہ موجب فضیلت بھی ہے, باعث فضیلت و خیر و برکت بھی ہے, اور بہت سی فضیلتیں اور بہت سے ایسے آثار قرآن و سنت کے جو اس موقع کی فضیلت کا بیان کرتے ہیں وہ سب اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں. مگر بہرحال فجر کے بعد کے درس قرآن کی کچھ نہ کچھ محدودیت ہوتی ہے اور اس میں وقت بہرحال کم ہوا کرتا ہے. آج معمول کی نسبت کچھ زیادہ وقت لیا جائے گا مگر بہرحال ہمارے پاس وقت کا دامن محدود ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کہ زیادہ شرکت کرتے رہے ان کی فضیلت زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فضائل میں سے جس کا وعدہ اس نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبانی ہم سے کروایا ہے, اس کے وہ زیادہ مزداق ہوں گے, ان کے حق میں وہ زیادہ صادق آئے گا انشاءاللہ العزیز. اور پھر اسی طرح سے وہ باسعادت افراد کے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس حلقہ درس میں مستقل مزاجی کے ساتھ درس دیتے رہے. جیسا کہ بتایا گیا الحمدللہ مختلف افراد ہیں جو اس کار خیر میں شریک رہے. آغاز درس میں کیپٹن سرفراز صاحب بھی خدمت انجام دیتے رہے, اسی طرح سے انجینئر عمیر انور صاحب الحمدللہ اسے انجام دیتے رہے, اسی طرح سے محمد نعمان صاحب وہ بھی اس خدمت کو انجام دیتے رہے, اور یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے. قرآن حکیم کا اپنا پیغام اصلاً اسی طرح کے مختصر حلقہ جات قرآنی میں اور اسی طرح سے مسلسل بیان ہونے والے حلقات و دورات پہ سامنے آیا کرتا ہے. ایک ہے تفسیر قرآن کا بیان, وہ اپنی جگہ کچھ اور تقاضے رکھتا ہے, اس کے علمی تقاضے کچھ اور ہیں, مگر ایک ہے روزانہ رب کا پیغام بندوں کے نام ان کے سامنے آتے رہے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ فجر کے بعد درس قرآن کا مساجد میں اہتمام ہو. کم سے کم وہ لوگ جو اتنے الحمدللہ دیندار ہیں کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے ہیں, ان کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آتا رہے. اس موقع پر میرے ذہن میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت آ رہی ہے جو انہوں نے عظیم الشان ترجمہ قرآن جو فتح الرحمان کے نام سے معروف ہے فارسی زبان میں تحریر فرمایا, اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے اور گلہ کیا ہے پوری قوم سے, وہ قوم جو جس کی اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی اور رؤوسا کی پڑھے لکھے طبقوں کی اور اسی طرح سمجھدار لوگوں کی تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں وہ ترجمہ قرآن انہوں نے لکھا ہے, یعنی 17ویں صدی عیسوی کی بات ہے. اور گلہ یہ کیا ہے قوم سے کہ تمہیں کیا ہو گیا, فجر کی نماز کے بعد تمہاری مسجدوں میں درس مثنوی شریف کا تو اہتمام ہوتا ہے جیسا کہ مسلمانوں کی روایت رہی تھی, اور بہرحال اس کی بھی اپنی افادیت ہے, مگر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بہت سے اہتمام تم کرتے ہو, فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیوں نہیں کرتے. یہ گلہ تھا جو انہوں نے قوم سے کیا تھا. اسی طرح سے مجددین امت اس طرح کے گلے کرتے رہے, خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں اس طرح کا گلہ ان لوگوں کو جو امت کی تجدید چاہتے ہیں، وہ جو امت کا رشتہ واپس قرآن سے استوار کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا گلہ کرتے رہے. انہی میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی شمار کیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے ترجمہ قرآن میں بھی اسی طرح سے شکوہ کیا ہے قوم سے کہ قرآن کا پیغام تو ہر ایک کے سیکھنے کی شہر، کیوں نہیں سیکھتے اسے. اور انہوں نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اردو زبان میں اپنے زمانے کے محاورے کے مطابق ترجمے کو منتقل فرمایا، اور اسی طرح سے بعد میں بہت سے لوگوں نے عظیم الشان روایات ہیں جو قائم کی ہیں. شہر لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ فجر کے بعد ایک عظیم الشان درس قرآن دیتے تھے جس میں بعض اوقات ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، یعنی فجر کے بعد کے درس قرآن میں بھی یہ اہتمام تھا. تو جو ذوق و شوق والے ہوتے ہیں وہ فجر کے بعد کے درس قرآن سے بھی بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ پھر بھی ہمارے ہاں روایت ہے، کسی درجے میں بہت سی مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان سعید افراد کو جو یہ خدمت انجام دیں بیان کرنے کی، اور وہ باسعادت افراد جو کہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اپنے تمام سچے وعدوں کو مکمل فرمائے، اور ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے اس کار خیر کو بہترین سعادت اور فلاح اخروی کا ذریعہ بنا دے. اس وقت جو صورتیں زیر درس ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت بھی بہت عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے آغاز میں جس طرح سے حکمت کا ایک عظیم خزانہ سورہ فاتحہ کی صورت میں رکھا ہے، اسی طرح سے قرآن حکیم کے اختتام میں بھی دو عظیم صورتیں ہیں جن کو اکثر مفسرین نے بہم یکجا بیان کیا ہے. ان دونوں کو ایک ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے لیے اس حکمت کے، یعنی قرآن حکیم کے اختتام پر واقع ہونے والے اس حکمت کے عظیم خزانے کے لیے ایک عنوان ہے، یکجا عنوان ہے، جسے معوذتین سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ دو صورتیں جس میں پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے، یا یہ کہ وہ ایسی صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ اختیار کی جاتی. پناہ کسے کہتے ہیں؟ آج کا جدید انسان جو ہے وہ بہت سے خالص تصورات سے دور ہو چکا ہے، اور اس لیے، یعنی شہری انسان خاص طور پر، اس کے لیے بہت سی باتیں سمجھنا مشکل ہو گئی ہیں. اور ایک پرانا آدمی وہ زیادہ قریب تھا. مثال کے طور پر دین بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. یہ بندہ کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. غلام کیا تھا؟ یہ پچھلا آدمی زیادہ آرام سے جانتا تھا. آج کا انسان غلامی کے تصورات سے واقف نہیں ہے، نتیجتاً بندگی کے تقاضے سمجھنے میں کچھ حجاب ہوتا ہے. اسی طرح خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے کرے. تو بادشاہی کے وہ تصورات آج سمجھنا کچھ مشکل سے ہو گئے ہیں. آج زیادہ سے زیادہ قیاس کر لیا جاتا ہے، تو باس پر قیاس کر لیا جاتا ہے، سیٹھ پر قیاس کر لیا جاتا ہے، نتیجتاً بات نامکمل رہتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی ادنا مثال نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے پناہ کا تصور، پچھلا انسان بہت سے توہمات میں جیتا تھا، اس کے ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے تھے، یہ شے اثر کر جائے گی، وہ شے اثر کر جائے گی. اور اسی طرح قرآن حکیم بتاتا ہے جب وہ جاتے تھے کسی وادی میں قیام کرتے تھے، پناہ لے رہتے تھے، تو وہاں کے بڑے جن سے پناہ لیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر جس طرح سے بتوں کے آگے سجدریز ہونے سے منع کیا اور اسے شرک قرار دیا، اسی طرح سے غیر اللہ سے پناہ اختیار کرنے کو بھی شرک قرار دیا. جنات سے، شیاطین سے، اور ایسی ہی غیر مرئی قوتوں کو خطاب کر کے کہنا کہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، اس کو شرک قرار دیا گیا، یہ جائز نہیں ہے. ایسی غیر مرئی پناہ، یعنی کسی کی پناہ میں آ کر انسان سمجھے کہ میں تمام غیر مرئی قوتوں سے محفوظ ہو گیا ہوں، یہ پناہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کی جا سکتی. اچھا، جہاں دیو مالائی تصورات اور توہمات، یعنی چاہے وہ دیوتاؤں کے ہوں، وہ دیو کے ہوں، وہ جنات کے ہوں، وہ اس طرح کے، ان کی نفی کی گئی، تو دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ بہرحال کچھ جنات ایسے ہیں جو موجود بھی ہیں، اور ان کی طرف سے انسان کی طرف شر کے ساتھ ہاتھ بڑھانا یہ ثابت بھی ہے. اور پھر شیطان کی وسوسہ اندازیاں ہوں، شیطان کی کارستانیاں ہوں، شیطان کا کچوکا لگانا ہو، ان سب کا برحق ہونا، یعنی ایسا ہے واقعی، اس کا اظہار بھی کیا گیا قرآن حکیم میں، اور بتایا گیا کہ ایک اور ایسی مخلوق آباد ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ باہر سے بھی اور اندر سے بھی تمہارے لیے فتنے کا سامان کرتی ہے، تمہارے لیے تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی در پہ رہتی ہے. سورہ فاتحہ میں جس شے کا تم نے مطالبہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ صراط مستقیم دکھا دیجئے، اس راستے کی پوری تفصیل قرآن حکیم میں تمہارے سامنے رکھ دی گئی. اب ایسے غیر مرئی دشمن جو کہ خارج سے ہوں یا داخل سے ہوں، ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنی ہے. تو وہی تصور بندگی کہ میں جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کے لیے انجام دیتا ہوں، اسی طرح پناہ بھی صرف اللہ سے طلب کرتا ہوں. اور مزید یہ کہ وہی ہے جو اس کائنات میں اس طرح کی پناہ دے سکتا ہے کہ ایسی غیر مرئی قوتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں. اور صراط مستقیم کے اس خطرے سے، صراط مستقیم پر چلنے کے دوران اس نوعیت کے خطروں سے بھی مجھے محفوظ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے لیے کہیے تعوذات ہیں جو سکھائے گئے. تعوذ، اسی سے لفظ تعوذ وہ بھی بنا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے تلاوت سے پہلے کر لیا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ادا کر دیے جائیں. اسی طرح تعوذات کے بہت سے کلمات ہیں، بہت سے صیغے ہیں جو احادیث صحیحہ میں نقل ہوئے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو اسی طرح سے تعوذ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم، شیطان مردود کے شر کے خلاف. اسی طرح سے اور بہت سے، یعنی بتایا گیا کہ انسان چاہنے کے باوجود بھی بعض جگہوں پر آ کر محتاج ہو جاتا ہے. جنات اور اس کی قبیل، جن اور اس کے قبیل کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہاں سے تم پر حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس موقع پر جو شاید تمہیں محفوظ رکھ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ ہے. انسان ہر وقت اپنے آپ کو اس احساس میں رکھے کہ میں خطروں میں اور طرح طرح کے اندیشوں میں گھرا ہوا ہوں، اور بچانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر یہ کہ انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو حسد کی آگ میں جل کر، حسد ایک بہت عظیم و کہیے کہ بہت بڑی شناعت رکھنے والا، بہت بڑی برائی رکھنے والا گناہ ہے جس نے انسانیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلا آسمان میں بھی کیا گیا، اور یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلا دنیا میں بھی کیا گیا. شیطان بھی اصل میں آسمان میں اسی گناہ کو انجام دے کر رجیم ہوا تھا، انسان سے اس نے حسد کیا تھا. اور اولاد آدم بھی جب دنیا میں آباد ہوئی ہے تو حابیل و قابیل کا واقعہ بھی بتاتا ہے کہ حسد ہی کا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہلا قتل پیش آیا تھا. پہلا گناہ دنیا میں ہوا تو سبب حسد تھا. اب اس حسد کی وجہ سے انسان انسان کے درپے بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی کارستانیاں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کو سامنے والا جانتا نہیں ہے. جس شخص کو انسان اپنا مونس اور اپنا غمخوار، اپنا ہمدرد، اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے، بعض اوقات وہ شخص اس کی حسد کی آگ میں جل کر، اس سے حسد کی آگ میں جل کر اس کے لیے طرح طرح کی غلط کاروائیاں کرتا ہے، اس کے خلاف چیزیں منظم کرتا ہے. اور پھر کہیے کہ اس راستے میں، یعنی حسد کی آگ میں جلتے جلتے جہاں تک وہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر جادو اور اسی طرح کے دیگر سفلی عملیات، اس طرح کے غلط کام وہ انجام دیے جائیں، اور چاہا جائے، کوشش کی جائے کہ سامنے والے کو مفلوک کر دیا جائے، مفلوج کر دیا جائے، ناکارہ کر دیا جائے. تو ان چیزوں سے بھی اگر انسان، ایک تو روش یہ ہے کہ پھر انسان ادھر سے ادھر بھاگتا رہے، اس کا توڑ کروائے اور اس کے لیے یوں کرے اور یہ دیکھے کہ کون حاسد ہے اور کون محسود ہے اور یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، طرح طرح کی پریشانیوں میں پڑ جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ہر ایک کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، ان کی کارستانیوں کو جانتا ہے، اور اس سے ہمیں محفوظ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اس کی جناب میں رجوع کرے اور کہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. چنانچہ یہاں پر بہت سی پناہیں ہیں جو سکھائی گئی ہیں انسان کو. سیرت کے کچھ واقعات بھی ہیں جو اس کے پس منظر میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں قیام فرماتے تھے، اس زمانے کے واقعات ہیں یہ. مفسرین نے مختلف اقوال کیے ہیں، مگر راجع بات یہ ہے کہ یہ صورتیں اصلا مدنی صورتیں ہیں. بعضوں نے اسے مکی بھی قرار دیا. اسباب کیا ہے اس کے؟ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت نازل ہوتی ہے ابتداء کسی خاص زمانے میں، اور پھر اس کے بعد اس کا نزول ثانی بھی ہوا کرتا ہے کسی اور زمانے میں. تو یہ اس وقت بھی اس کا نزول مانا جائے گا اور بعد میں بھی نزول مانا جائے گا. تو بعض کے خیال میں ابتدائی مکے کے قیام میں بھی اس کا نزول ہوا ہے، اور پھر بعد میں جب مدینے کے قیام کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی نے، جس کا نام لبید بن عاصم آتا ہے روایات میں، جو کہ خزرج کی ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور منافقین میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی یہ کہ درپردہ یہودی ہو گیا تھا، مگر بظاہر اسلام کا اعلان کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر باش بھی رہتا تھا، مگر حاسد تھا، حسد کرنے والا تھا. جب یہودیوں نے دیکھا، مدینے کے یہود نے دیکھا کہ معاملہ کسی طرح بن نہیں پا رہا، اور غزوہ احزاب بھی پیش آ چکی، ہم جو کچھ کر سکتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تمام مشرک قبائل کو جمع کر کر لا سکتے تھے، وہ بھی کر گزرے، مگر کچھ نہیں ہو پا رہا. تو انہوں نے جا کر اس سے، جو کہ اپنے جادو کے حوالے سے مشہور اور معروف تھا بہت، اس سے رجوع کیا. اور اس کی بیٹیاں خاص طور پر جادو کرنے کی بہت ماہر تھیں، باپ سے بھی آگے تھی گویا. اس سے جا کر رجوع کیا اور بہت کچھ زر کثیر، بہت سا مال اور بہت سے اسباب اور بہت سے تحفے اس کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور کہا کہ تم جادو کرو. اس نے ایک اور یہودی بچے کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتا تھا، اس کو کسی طرح سے ورغلا کر اور بہلا پھسلا کر تیار کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک بال شریف وہ لا کر دے دے، اور اسی طرح سے آپ کے زیر استعمال کنگی وہ لا کر فراہم کر دے، اور اس کے بعد اس میں جادو کیا گیا، کھجور کی ایک خاص اس کے گابے کے اوپر آ جانے والے چھلکے کے اوپر یا اس کے کپڑے کے اوپر کہیے کہ اندر اس جادو کے سامان کو رکھ کر بیر عریسہ ایک مشہور کنواں تھا، اس کی تہ میں پتھر کے نیچے یہ جادو کا پتھر کے نیچے جادو کا سامان رکھ دیا گیا۔ جادو عام طور پر گروہوں کی صورت میں کیا جاتا ہے، سوئیں چبو دی جاتی ہیں، موم لگا دی جاتی ہے، تو اس طرح کا پورا اہتمام کیا گیا اور رکھ دیا گیا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اس موقع پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی قرآن حکیم اس بات کی وضاحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر اس کا ظاہری اثر ہو جانا یہ مقام نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یخیل الیہ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ جادوگر ڈالتے تھے رسیاں تو وہ ان کی جانب واقعی اس طرح نظر آتے تھے جیسے کہ وہ سانپ ہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ سحارو اعین الناس، یہ لوگوں کی نگاہوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں نظر کچھ آتی ہے بات۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے بعض اوقات تکالیف پیش آ جایا کرتی تھی، یعنی بخار کا ہو جانا، اسی طرح سے زخم کا لگ جانا اور اس پہ سکون کا رس جانا، یہ جس طرح جسمانی اور طبی معاملات پیش آتے تھے، اسی طرح سے جادو کے طبی اثرات بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیا تھے وہ اثرات؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کل 6 مہینے یہ جادو رہا، اور اس کے بھی اختتامی 40 دنوں میں اس کے اثرات کچھ بڑھ گئے تھے، اور اس کے بھی اختتامی 3 دنوں میں اثرات بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف کی کیفیات اور اسی طرح سے جسم کے گھٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، مگر اسباب موجود نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جادو اصل میں وہ ہوا کرتا ہے جس کے طبی اسباب نہیں ہوتے مگر مرض طبی ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس واقعے کی حقیقت، یہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کی حقیقت مجھے بتا دیجیے۔ اچھا، اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بعض بد باطنوں نے اس طرح کے افسانے گھڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس جادو کے اثر سے تو پھر نعوذ باللہ قرآن محفوظ نہیں رہا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بھی تحریف ہو گئی ہوگی، اور اسی طرح کار رسالت و نبوت کی انجام دہی میں بھی بہت کچھ رخنا پیدا ہو گیا ہوگا۔ وضاحت کے ساتھ روایات حدیث پہ بات آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بات پیش آئی تھی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو انجام دیتے تھے اور یہ خیال ہوتا تھا شاید یہ کام نہیں ہوا، اور وہ آپ کے امور دنیاوی میں سے ہوا کرتا تھا۔ بعض اوقات آپ کسی کام کو انجام نہیں دے پاتے تھے مگر خیال ہوتا تھا کہ یہ کام ہو چکا ہے زیادہ سے زیادہ، مگر اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ حالانکہ اندازہ کیجئے جس طرف تمام اعداء دین، دشمنان دین نظر لگائے ہوئے تھے، یہاں کوئی کمی واقع ہو جائے، بات آگے پیچھے ہو جائے تو فوراً اس کا پروپیگنڈا کیا جائے اور شور مچا دیا جائے۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی امامت فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقیہ تمام کار نبوت انجام فرما رہے ہیں جس میں کوئی رخنا نہیں ہے، جس میں کوئی کہیے کہ تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ نماز میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ قرآن بھول جاتے، نماز میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کے علاوہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ سے کسی کار نبوت کی انجام دہی میں کوئی خلل واقع ہوا۔ تو اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء پر جادو کے اثر کا ظاہر ہو جانا جسمانی طور پر یہ منافی نہیں ہے ان کی شان نبوت کے، البتہ کار رسالت میں یہ شے حائج اور حائل نہیں ہوا کرتی، اس پر کوئی یہ شے اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، مسعود احمد کی روایت ہے کہ اللہ اس کی حقیقت دکھا۔ تو رات کو خواب میں آپ کو یہ حقیقت دکھائی گئی کہ دو فرشتے آئے، جن کے بارے میں بعض روایات میں تصریح بھی ہے کہ ایک حضرت جبرائیل تھے، ایک حضرت اسرائیل تھے، ایک آپ کے سرانے تشریف فرما ہوئے، ایک آپ کے پائنی جانب تشریف فرما ہوئے، اور دونوں آپس میں مکالمہ کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ مسحور ہو گئے ہیں، یعنی ان پر جادو کر دیا گیا۔ سوال کیا کس نے کیا جادو، یعنی مقصود یہ تھا کہ بات کھول دی جائے، اس مکالمے کے ذریعے سے بات بتا دی جائے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے اثر سے محفوظ ہونے کا کیا طریقہ ہے، یعنی اب اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ تو بتایا کہ فلاں بیر عریسہ ہے، فلاں وہ کنواں ہے جس میں جادو کا سامان ہے، اسے اٹھایا جائے، نکالا جائے اور کھول دیا جائے تو اس سے جادو زائل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بقیہ تفصیلات بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ رات جو ہے مجھے اس طرح سے حقیقت بتا دی گئی ہے۔ اسی طرح پھر چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی جانب روانہ کیا اور وہ جادو کا سامان وہاں سے منگوا لیا۔ جیسے ہی وہ سامان آیا ہے تو اس موقع پر بعض کہتے ہیں ان آیات کی جانب فرشتے نے آ کر اشارہ کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس موقع پر نزول ہوا۔ सही तर बात यह है कि नाजिल ये आयात पहले हो चुकी थी, यानी ये 11 आयात, ये दो सूरतें पहले नाजिल हो चुकी थी। इन आयात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते थे और वो गिरहें खुलती जाती थी या खोलते जाते थे, इस तरह से वो जादू के असरात खत्म हो गए। बाद साहबा ने इजाजत चाही कि या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, तो वो शख्स यानी लबीद बिन आसम, जिसका जादूगर होना इस मौके पर साबित है, उस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, मैं अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेना चाहता और ये नहीं चाहता कि वहां पर कोई फितना हो, छोड़ दिया जाए उसे। तो उसके बाद भी वो शख्स उसी तरह छोड़ दिया गया और बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरी तकलीफ थी वो दूर हो गई है। अब आ जाइए इन आयात पर। ये पस मंजर था जिनमें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकैयात की सूरत में, यानी वो शायद जिसे पढ़कर दम कर दिया जाए उसकी सूरत में ये आयात दी गई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा रावियां हैं, फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप इन आयात को पढ़कर हाथ पर फूका करते थे और अपने जिस्म मुबारक पर, जिस्म अथर पर फेर लिया करते थे। और जब आप मरज़े वफात में थे तो उस मौके पर मैंने इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इन सूरतों को पढ़कर फूंक दिया और आप ही के दस्ते मुबारक को आपके जिस्म मुबारक पर फेर दिया, इसलिए कि आपके हाथ मेरे हाथों के कायम मकाम नहीं हो सकते थे, मौत्ता मालिक की रिवायत। इन सूरतों को रुकियात में, यानी वो चीजें जिनको पढ़कर फूका जाए तो उससे इफाका होता है मर्ज में, उसमें शुमार किया गया है। सहाबा इकराम का भी ये तरीका था। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा को इस बात की तलकीन की है, रोजाना इसके पढ़ने के एहतमाम की, इसी तरह से सोते वक्त पढ़ने के एहतमाम की, इसी तरह से हर नमाज के बाद भी इन तावुजात के पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेहबाब, यानी इसका पसंदीदा होना बयान फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल, कह दीजिए। ये खास अंदाज है कुरान हकीम का, बहुत से मकामात पर आता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर थे इस बात को आगे मुंतकिल करने के। तो जिस तरह से आयात नाजिल हुई कुल के अल्फाज के साथ, उसी तरह से आपने उसको नकल फरमाया। आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह तलब करता हूं, यानी पनाह में आता हूं अल्लाह सुबहाना व तआला की। वो कौन है? वो रब्बिल फलक है। फलक कहते हैं सुबह के मौके को, वो जो कि रोशन हो जाए, यानी सुबह जबकि वो खूब रोशन हो जाए। अब देखिए यहां पर एक तरह से इस तरफ भी इशारा है कि इन आयात के पढ़ने से वो जो जादू की जुलमात हैं वो खत्म हो जाती हैं और अल्लाह सुबहाना व ताला सेहत की कैफियत अता फरमाता है। मिन शर मा खलक, और उन तमाम चीजों के शर से भी मैं अल्लाह सुबहाना व ताला की पनाह में आता हूं जो कुछ अल्लाह सुबहाना व ताला ने पैदा फरमाई। अल्लाह सुबहाना व ताला खैर का भी खालिक है, शर का भी खालिक है, मगर शर की निस्बत उसकी जानिब करना सूए अदब है। मगर बहरहाल जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह सुबहाना व ताला का तख्लीक करता है। शर हमारी निस्बत से शर हो सकता है, मगर अल्लाह सुबहाना व ताला की निस्बत से कोई शर शर नहीं है। वमिन शर गासिकिन इज़ा वक़ब, और मैं अल्लाह सुबहाना व ताला की पनाह में आता हूं अंधेरे से, यानी अंधेरे के शर से, यानी अंधेरे में पेश आने वाले तमाम शुरूर से, जबकि वो खूब छा जाता है, यानी अंधेरे की कैफियत जब खूब छा जाती है, उस बदी से भी जो अंधेरे की कैफियत में खूब राइज और शाये हो जाती है। इज़ा वक़ब के एक माना ये भी किए गए कि जब वो फैल जाता है, और ये माना भी किए गए जबकि वो अंधेरा सिमट आता है, यानी कंसनट्रेटेड फॉर्म में इंसान देखता है कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया। रात के औकात में चूंकि अक्सर गुनाह हो रहे होते हैं और रात की जुलमात में अक्सर बुरे काम किए जा रहे होते हैं, इसलिए बताया गया कि रात के वक्त पेश आने वाले ये अक्सर ही मौका है, यानी इस मौके पर अक्सर गुनाह हो रहे होते हैं, इसलिए बताया गया कि इस मौके पर अक्सर जो शर की तदबीर करने वाले होते हैं उनके फितने से, उनके शर से मैं अल्लाह सुबहाना व ताला की पनाह में आता हूं। व मिन शर नफ्फासात फिल उक़द, और उन फूंकने वालियों के शर से जो गिरहों में फूंकती हैं। नफासात फूकने वालियां, चूंकि आमतौर पर यह भी अक्सर ही मौका है कि आमतौर पर चूंकि औरतें जादू करने में मुलविस हुआ करती हैं और उनकी कहिए कि जो नफसियाती साख्त है उससे ज्यादा ये शय करीब है कि वो हसद का शिकार हो जाती हैं। और उसके बाद सामने वाले हसद क्या है, किसी और के पास कोई नेमत देखकर इंसान चाहे कि ये नेमत उससे छिन जाए, और इसके बिलमुकाबिल एक दूसरा लफ्ज आता है जिसे गिप्ता कहते हैं, इंसान चाहे कि जो नेमत उसके पास है वो मुझे भी मिल जाए। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और इसके बिलमुकाबिल हसद क्या है, सामने वाले से नेमत का जवाल हो जाए, वो उससे छिन जाए, ये एक बहुत मनफी शह है। इससे सबसे पहले तो ये होता है कि हासिद खुद उसकी आग में, हसद की आग में जलता रहता है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर जब ये हसद मुतादी होता है तो फिर वो हासिद तदबीर करता है, कोशिश करता है, फितना उठाता है सामने वाले के खिलाफ, जिसके अंदर कोई फजल या कोई अच्छाई पाई जाती है। बहरहाल किसी न किसी अच्छाई ही की बुनियाद पर उससे दूसरा शख्स हसद कर रहा होता है। तो फरमाया कि अब इसकी इस सूरत में वो जो जादू तक नौबत पहुंच जाती है, अब नुकसान पहुंचाने के लिए जादू करने वालियां हैं वो जब फूंकती हैं, तफस के माना होते हैं कुछ थोड़े से थूक के साथ फूंक देना, दम करने की खास कैफियत, इस कैफियत के साथ वो गिरह लगाकर फूंकने वालियां। और बाजों ने यूं भी तर्जुमा किया कि नफासात का मौसूफ जो है वो नफ्स हो सकता है, यानी फूंकने वाली जाने, तो इसमें अब मर्द हों या औरतें हों, दोनों जमा हो गई। यानी औरतें चाहे फूकें चाहे मर्द फूकें, यानी फूकने वाली जाने जब फूकती हैं किसी गिरह में उनकी भी शर से मैं अल्लाह सुबहानहु व तआला के पनाह में आता हूँ। व मिन शर हासिदिन इज़ा हसद, और हर हसद करने वाले की हसद से जबकि वो हसद करता है उसके शर से मैं अल्लाह सुबहानहु व तआला की पनाह में आता हूँ। इस सूरत में कहिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने खारिज से पेश आने वाले जो मसाइल थे और खास तौर पर वो जो हमें दुनिया में नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए हमें एक बेहतरीन तआवुज़ अता फरमा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर रिवायात में इस तरह से नकल हुआ है कि क्या मैं तुम्हें वो अल्फाज न सिखाऊं जो उन तमाम अल्फाज में बेहतरीन है जिनसे अल्लाह की पनाह चाही जाती। अब इसके बाद इंसान किसी से वजीफा पूछता फिरे कि बताइए कि पनाह हासिल करने का क्या वजीफा हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। सबसे बड़ा वजीफा तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यहां बता दिया, ये पनाह के अल्लाह की पनाह में आ जाने और महफूज हो जाने के ऐसे अजीमुशान अल्फाज है कि हम एतकाद के साथ इस पर यकीन रखते हुए अगर इंशाअल्लाह इसको एहतमाम के साथ पढ़ने वाले हो जाएं तो कोई शर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह अगली सूरत में फरमाया कुल, कह दीजिए आऊज़ु बिरब्बिन्नास। इस सूरत में आखिरत से मुतालिक और इंसान के अंदर से पेश आने दाखिली एतबार से पेश आने वाले जो मसाइल हैं और फितने हैं और नुकसानात हैं उनसे पनाह में आ जाने की बेहतरीन तदबीर और कहिए बेहतरीन यहां पर नुस्खा बता दिया गया। आऊज़ु, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। बिरब्बिन्नास कौन है? वो अल्लाह सुबहानहू व तआला जो लोगों का रब है। अब यहां देखिए दुआ करने वाला जिस तरह से कोई इंतहाई लुजाजत के साथ मुनाजात करने वाला हाथ जोड़कर सामने वाले की बार बार तारीफ भी करता है और फिर साथ साथ अपने दुआइया कलिमात को बार बार दोहराता है, वरना कलाम में तकरार नक्श शुमार की जाती है। यहां देखिए आपको तकरार नजर आएगी मगर ये तकरार दुआ के मौके पर मुनाजात का खासा है। एक शख्स अपने दिली कैफियात के इजहार के लिए बार बार अल्लाह सुबहानहू व तआला की सिफात का जिक्र करे, ये कैफियत यहां पाई जाती है कि आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मैं अल्लाह सुबहानहू व तआला जो रब्बुन नास है, तमाम नौ इंसानी का रब है, पालने वाला है, उसकी पनाह में आता हूं। मलिकिन नास, जो तमाम नौ इंसानी का, तमाम इंसानों का बादशाह हकीकी है, उसकी पनाह में आता हूं। इलाहिन नास, वो अल्लाह सुबहानहू व तआला जो तमाम नौ इंसानी का हकीकी वाहिद मस्जूद वाहिद माबूद है, इलाह है, मैं उसकी पनाह में आता हूं। किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उसके शर से जो बहुत ज्यादा वसवसा अंदाजी करने वाला और बार बार पलट कर आने वाला है वसवसे के लिए, यानी शैतान। यहां ये जो तीन सिफात बयान की गई, एक एतबार से कहिए कि सूरह फातिहा से इसकी मुमासिलत है, आगाज और इख्तिताम में मुमासिलत है। सूरह फातिहा में भी अल्लाह सुबहानहु व तआला का रब होना, रब्बुल आलमीन होना उसे नुमाया किया गया, वही सिफत यहां दोहरा कर लाई गई। फिर इसी तरह से मलिक नास, यहां अल्लाह का मालिकुल मुल्क होना, इख्तियार कामिल का हामिल होना, उसकी तरफ इशारा किया गया। और इसी तरह से मालिक यौमिद्दीन होना, वहां पर भी अल्लाह की सिफत मलिक इसका इजहार किया गया। फिर इसी तरह यहां पर इलाह का लफ्ज आया है, वहां पर अल्लाह की शान उलूहियत का तकाजा बंदे की निस्बत से उसे नुमाया किया गया था, यानी इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, कौन है वो जिसकी बंदगी की जाए, वो इलाह वाहिद है। यहां वो लफ्ज इलाह इस्तेमाल कर लिया गया। कह सकते हैं कि सूरह फातिहा में बयान शुदा जो अल्लाह के औसाफ थे, उसकी सिफतें थी, उनका यहां पर भी तकरार के साथ जिक्र आ गया। आगाज और इख्तिताम में एक मुमासिलत है। मजीद ये बाज़ उलमा ने, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से दीगर हजरात ने एक और कैफियत भी यहां बयान की है, कहा कि ये तीन तदरीजी कैफियत हैं। वो सालिक, वो आदमी जो अल्लाह सुबहानहू व तआला के रास्ते में यानी सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला है, उसका पहला दर्जा यह होता है कि वह अल्लाह की रुबूबियत के साथ मुतालिक होता है कि अल्लाह मेरी जरूरियात पूरे करने वाला है, मुझे कपड़ा देने वाला है, मुझे गजा देने वाला है, मुझे घर देने वाला है और मुझे फुला शर से महफूज करने वाला है, पहली सतह है। फिर जब इंसान आरिफत में, अल्लाह की मारिफत में कुछ आगे बढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि असल में तो कुछ मसाइल हैं जो अखलाकी हैं, कुछ मसाइल हैं जो कि अदल के न होने की वजह से पेश आ रहे हैं। चुनाचे अल्लाह सुबहानहू व तआला का दिया हुआ आदिलाना निज़ाम, अल्लाह का दिया हुआ अदल, वो जब बंदों के माबैन पाया जाए तो उसके बाद वाकई हकीकी माना में अमन और हकीकी माना में इत्मीनान कल्बी हासिल होता है। यानी ये वो शख्स है जो अब जिस्मानी राहत से ऊपर उठकर किसी दर्जे में अखलाकी और इसी तरह से रूहानी राहतों की तरफ आ चुका है, मगर अभी भी बात मुकम्मल नहीं है, ये इस रास्ते में भी राहत का तलबगार है। इससे आगे सालिक की वो मंजिल है कि जब वो हर एक को पीछे छोड़ दे और अल्लाह की बंदगी इसलिए करे कि वो माबूद बरहक है, बस इसलिए करे कि उसका हक है कि उसकी बंदगी की जाए, चाहे वो इसकी जरूरियात पूरी न भी करे, چاہے وہ اس کو عادلانہ نظام نہ بھی دے، اس کے باوجود بھی اللہ کے آگے سر بسجود رہنے والا ہو، اس لیے کہ اس کا خاص سا یعنی معراج بندگی یہ ہے کہ اللہ کے چوکٹ کے سامنے یہ اپنے سر کو جھکائے رکھے. تو کہا کہ الہ الناس، اگلا درجہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا حق پہچاننے والے. بعضوں نے یوں بھی کہا کہ یہ انسان کے تین زندگی کے مراحل سے متعلق ہے. رب الناس میں ناس سے مراد بچے ہیں، بچوں کو ربوبیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے والدین کے لیے بھی یہی ذکر آیا ہے کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے جب میں چھوٹا تھا تو یہ میری ربوبیت کرتے تھے، یعنی مجھے پال کر میری تربیت کرتے تھے، بڑا کرتے تھے. یہاں رب الناس سے مراد بچوں کا رب، پھر اسی طرح سے یعنی الناس سے مراد بچے ہو گئے، اور دوسرا یہ ملک الناس، اس سے مراد بادشاہ حقیقی. یہ جوانوں کے مجھ سے متعلق آیت ہے کہ وہ جو کہ دنیا کی دوڑ دھوپ میں، سیاست میں، حکومت میں، اسی طرح سے معاشرت میں کام انجام دینے والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکیت، اس کا مالک الملک ہونا، اس کا بادشاہ حقیقی ہونا یہ باور کروایا گیا. اور اس کے بعد وہ جو کہ عمر کے اس اختتامی حصے میں ہیں کہ وہ دنیا کی دوڑ دھوپ سے کچھ منقطع ہو کر اللہ کی جناب میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں، اور کہیے کہ عبادات کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، یعنی عمر کے اس حصے میں جسے بڑھاپے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس موقع پر اللہ کی یہ صفت کہ وہ الہ الناس ہے یہ سب سے نمایاں ہوتی ہے، اور وہ زیادہ زیادہ اللہ کی بندگی میں لگ جانے والے ہوتے ہیں. انسان کی تین زندگی کے تین مراحل کی طرف بھی یہاں اشارہ ہوا. من شر الوسواس الخناس، وسواس اور خناس یہ دونوں مصدر ہیں، مگر یہاں مبالغے کے لیے لائے گئے ہیں، اس شخص کے لیے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، یعنی بمعنی فاعل لائے گئے، اس لیے کہ شیطان کون ہے؟ وہ سب سے زیادہ وسوسہ ڈالنے والا ہے. تو فرمایا کہ وہ شیطان جو اس وسوسے سے چوکتا نہیں ہے، ہر حال میں پیچھے لگا رہتا ہے. خناس وہ جو پیچھے ہٹتا ہے پھر آگے آتا ہے، پیچھے جاتا ہے پھر واپس آگے آتا ہے. خناسا کے معنی پیچھے ہٹ جانا، مگر جیسی تاک لگا کر بیٹھا رہے اور جیسی موقع ملے تو واپس آ جاتا ہے. اس طرح سے وہ بہت سو کو پچھاڑ دیتا ہے، بہت سے عظیمت رکھنے والے، بہت سے مضبوط قوت رکھنے والے، ان کو بھی شیطان پیچھے ہٹا دیتا ہے، اور کہیے کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک شخص شیطان سے لڑتا رہتا ہے 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال، مگر ہو سکتا ہے اس کے بعد آ کر شیطان اسے پچھاڑ دے. یہ کیفیت اس خطرناک موذی کا یہ کہ دشمن سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری پناہ میں آ جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ. ایک حدیث میں نقشہ کھینچا گیا کہ شیطان آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے انسان کے دل کی جانب، اگر اسے اللہ سے غافل پاتا ہے اور خالی من ذکر اللہ کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے، اور اگر اسے پائے اللہ کا ذکر کرتا ہوا، اللہ کی طرف رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا پائے تو خانہ سا تو پیچھے ہٹ جاتا. انسان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ مستقلا اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد سے معمور رکھے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا. بعضوں نے صرف جنات لیے، اور جیسا کہ حدیث میں ذکر بھی آیا ہے شیطان اور اس کی تمام ذریت، مگر آگے چل کر من الانس کا بھی ذکر آ گیا ہے. من الجنت والناس، وہ جو کہ جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں. انسانوں میں سے کیا مراد؟ اب یہ باطنی تو نہ ہوئے، انسان تو سامنے وسوسہ اندازی کرتا ہے، مگر اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں. انسان کی وسوسہ اندازی یہ ہے کہ وہ ایسی زمانہ باتیں کرتا ہے، اور آج کا انسان ایسے افکار پھیلاتا ہے، شوشے چھوڑ جاتا ہے، سامنے والے کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے دین میں. یہ سارے ملحدین کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی وسوسہ اندازی کرتے ہیں، یہ کسی اور طرح سے کرتے ہیں. یہ دل میں تھوکنی لگا کر وسوسہ اندازی نہیں کرتے، بلکہ یہ انسان کے دل کو غارت کر دیتے ہیں، یہ انسان کو مادہ پرست بنا دیتے ہیں، یہ انسان کی فکر کو اس میں طرح طرح کے اشکالات پیدا کر دیتے ہیں، نتیجتاً وہ دین سے دور ہو جاتا. اور کم سے کم یہ ہے کہ خود انسان کا اپنا نفس تو یہاں مراد ہے ہی، جو اندر سے وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور شیطان جو کہ اندر سے اس کے لیے وسوسہ اندازی کر رہا ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، وہ جو کہ شیطان انسانوں میں سے، وہ جو کہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، وہ جو کہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. یہ وہ آیات ہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو، قرآن عظیم کو مکمل فرمایا ہے. یعنی قرآن حکیم کیا ہے؟ وہ جو تواتر کے ساتھ نقل ہوا سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ انعام ہے نو انسانی پر اور مسلمانوں پر کہ یہ محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ہمارے پاس اسی طرح سے موجود ہے. اس سورت کے بارے میں بعض ایسے مباحث بھی آپ کو ملیں گے تفاسیر میں کہ کیا یہ قرآن حکیم کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بات بالکل واضح ہے کہ صورتیں بھی قرآن حکیم کا حصہ ہیں. بعض روایات کو سامنے رکھ کر اس طرح کے بعض اشکالات لوگوں کو پیش آئے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی تمام روایات وہ خبر واحد ہیں, اس طرح کے اخبار ہیں جس میں راوی سے غلطی ہو سکتی ہے, اس طرح کی خبریں ہیں جس میں راوی سے غلطی ہو سکتی ہے, اور قرآن حکیم کا نقل ہونا ہم تک وہ متواتر ہے. تو اس متواتر کے بالمقابل ایسی ظنی خبریں, ایسی باتیں کہ جس میں گمان ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, اس میں وہاں آ گیا ہو راوی کا, وہ معتبر نہیں ہوا کرتی ہیں. اور یہ بات امت کے اجماع سے, اجماع صحابہ سے منتقل ہونے والی ہے کہ قرآن حکیم ان دو صورتوں کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کے الفاظ کا فہم بھی عطا فرمائے, اس کے مطابق اپنے ذہن کو, اپنے دل کو, اپنی فکر کو, اپنے اعمال کو, اپنی ترجیحات کو, اپنے شب و روز کو, اپنی انفرادیت کو, اپنی اجتماعیت کو سوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس قرآن حکیم کے عظیم نور سے, اس قرآن حکیم کی عظیم برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے. ان آیات قرآنی کی اپنی برکتیں ہیں, اس کے اپنے خواص ہیں, اس کے اپنے خاص روحانی اسرار و رموز ہیں. ان میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حصہ مانگنا چاہیے. اے اللہ ہمیں اس میں سے بھی حصہ عطا فرمائے. جب تک قرآن حکیم کی یہ عظمت نگاہ میں نہ ہو تو یہ صرف ایک علمی مشغلہ بن کر رہ جاتا ہے. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عظمت قرآنی کا پہلے ادراک رکھتے تھے, اس کے بعد اس کے علم کے حصول کی فکر کرتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن حکیم دیکھتے تو بعض اوقات غشی کھا کر گر جایا کرتے تھے, بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور زور زور سے کہنے لگتے, حاذا کلام ربی, حاذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کا اگر واقعی شعور ہو تو انشاءاللہ ان مجلسوں کی, ان محفلوں کی افادیت اور اہمیت وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کو جمع کرنے اور اس خیر کو مسلسل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل رہی کہ وہ اس حلقے درس میں شریک رہے, اب چاہیے کہ اوروں کو بھی شریک کرنے کا اہتمام کریں. پچھلی دفعہ جو کچھ اس سے حاصل کر سکے اس سے زیادہ آگے کے سلسلے سے حاصل کر سکے انشاءاللہ العزیز اہتمام کیا گیا ہے. اور جیسا کہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہوگا یا کر دیا جائے گا, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ منتخب نصاب کا بھی انشاءاللہ درس جاری رہے گا اس کے بعد, تاکہ قرآن حکیم کی آیات سے تذکیر کا سلسلہ بھی جاری رہے, ساری رہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن حکیم کے علوم و معارف, قرآن حکیم کے معنی اور قرآن حکیم کے مراد کو متعین کرنے والی شے یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بھی باقاعدہ حلقہ درس انہی نشستوں میں فجر کی نماز کے بعد شروع کیا جا رہا ہے. ریاض الصالحین کا بھی انشاءاللہ یہاں پر درس ہوا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے. اقول قولی حاذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.